shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
سورۃ طہٰ مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله. سورة طه مكية، سورة طه مكة من نازل هي، وهي 135 آية، اور اس کی 135 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. طہٰ، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے. ما انزلنا علیک القرآن، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن، لتشقا، اس واسطے کہ آپ مشقت میں پڑھیں، الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر نصیحت دلانے کے لیے اس شخص کو جو ڈرے، تنزیلا ممن خلق الارض، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ہستی کا جس نے پیدا کی زمین، والسماوات العلا، اور بلند آسمان. الرحمن، نہایت مہربان. علی العرش استوى، عرش پر قائم ہوا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، و ما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، و ما تحت الثرى، اور جو کہ مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو پکار کر کہے بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ کو اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے ہیں نام ہیں اچھے اچھے. یہ سورہ طٰہٰ کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں طٰہٰ کا لفظ ہے، اسی پر اس کا نام سورہ طٰہٰ ہے. اس کو سورۃ الکلیم بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. یہ مسلسل تین صورتیں ہیں، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، اور اس کے بعد آئے گی سورہ انبیاء. ان میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں. سورہ مریم میں حضرت زکریہ اور یحییٰ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل ذکر فرمایا تھا کسی قدر، اور باقی انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات مختصرا اجمالاً بیان کیے تھے. سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور آخر میں چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر سا بیان ہوا ہے اس کا. سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا مفصل، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کسی قدر مختصر بیان کیے. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، اور جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے رفقاء کو قیام لیل کا حکم ہوا تھا کہ آدھی رات قیام کرو، یا اس سے کچھ کم کر دو، یا اس سے کچھ زیادہ کر دو. اصل پیمانہ قیام لیل کا، رات کے قیام کا، تہجد کی نماز کا، یا یوں کہیے کہ رات کی نماز کا، آدھی رات تھی. اصل پیمانہ آدھی رات. اس سے کچھ کم بھی کر سکتے تھے، اجازت تھی، جی چاہے تو بڑھا بھی سکتے تھے. اب ایک تو قرآن کریم ایسا لذیذ اور ایسا شیرین اور نیا نیا نازل ہوا، اس کی رغبت، اور دوسری طرف آدھی رات پوری کرنے کی رغبت کہ کہیں کم نہ رہ جائے. اس میں پوری رات گزر جاتی تھی اندازہ کرتے کرتے، گھڑی گھنٹے تو ہوتے نہیں تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ورم کر گئے اس مجاہدے سے. اور کفار مکہ کو ترس آنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی تان کے طور پر ذکر کیا کہ انصاف پر قرآن کیا نازل ہوا ہے، یہ تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا. رات کو تو یہ مشقت، اور دن کو دعوت کی مشقت، سارا دن اس میں مشغول ہیں. اس پر سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں, تقریباً 19 صورتوں کے شروع میں آئے, اور ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کاٹ کاٹ کر پڑے جاتے ہیں, یعنی الگ الگ پڑے جاتے ہیں. الف لام میم, اس لیے طٰہٰ ہا, طٰہٰ الگ اور ہا الگ. اگرچہ بعض حضرات نے ان کے مفہوم اور معانی بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے, چنانچہ طٰہٰ کے بارے میں کہا گیا کہ طٰہٰ اور یاسین یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں. طٰہٰ کے معنی ہے یا محمد, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پکارا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہیں نہیں پکارا, بلکہ آپ کو القاب کے ساتھ اور خطابات کے ساتھ پکارا ہے, یا ایہ المزمل, یا ایہ المدثر, یا ایہ الرسول, یا ایہ النبی وغیرہ.
www.shahideislam.com.
تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے, لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم. قطعی طور پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, یہ راز ہے اللہ تعالی کے درمیان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. مرکا ارشاد فرماتے ہیں, ما انزلنا, نہیں اتارا ہم نے, علیک القرآن, آپ پر قرآن, لتشقا, کہ آپ مشقت میں پڑھیں. آپ پر قرآن کریم اس واسطے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ غیر ضروری مشقت میں مبتلا ہو جائیں, نہ دن کو چین ہو نہ رات کو چین ہو, نہیں. دن کو دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے, لیکن اس میں بھی اعتدال کے ساتھ, اور رات کو نماز پڑھیے لیکن اپنے بدن کا حق ادا کرتے ہیں. مشقت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں, بس مجاہدہ تھا کروا لیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں, اس کا ابتدائی حصہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا, اور اس کا پچھلا حصہ جس میں فرمایا فقرو ما تیسر من القرآن, جتنا قرآن تم سے ہو سکے پڑھ لیا کرو, اب وہ پیمانے کی پابندی نہیں ہے, آدھی رات کے پیمانے کی پابندی نہیں. یہ اللہ تعالی نے ایک سال تک روکے رکھا آسمان پر, گویا ایک سال کا مجاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم. ایک مجاہدہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے ہوا, قدرتی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت اور تنہائی کی محبت ڈال دی گئی, لوگوں کی بک بک سننے کے بجائے غار حرا میں چلے جاتے تھے, اور غار حرا بالکل سامنے ہے بیت اللہ شریف کی، وہاں سے بیت اللہ نظر آ سکتا ہے. حافظ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ تین عبادتیں اللہ تعالی نے جمع کر دی تھی، تنہائی اور خلوت مستقل عبادت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فرماتے تھے، ذکر بھی عبادت، اور ساتھ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف دیکھتے بھی رہتے تھے، یہ بھی عبادت. تو بیک وقت تین عبادتیں جمع تھیں، کئی کئی راتوں کا توشہ ساتھ لے جاتے تھے، جب ختم ہو جاتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آ جاتے تھے، وہ آپ کے لیے پھر نیا توشہ تیار کر دیتی تھی. تو میں نے کہا کہ چھ مہینے مسلسل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چلہ کشی کروائی گئی. ایک مجاہدہ تو وہ تھا، اور ایک مجاہدہ یہ قرآن کریم نازل ہوا تو حکم ہے کہ اس کو آدھی رات پڑھو. جب یہ مجاہدہ مکمل ہو گیا، یہ ایک سال کا مجاہدہ تھا، یہ مجاہدہ مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب پابندی نہیں رہی تم پر، اتنا وقت پورا کرنا ہے، اتنا پیمانہ پورا کرنا ہے وقت کا، اس کی پابندی نہیں رہی. جتنا چاہو قرآن پڑھ لیا کرو. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، وہ تو آپ سے مجاہدہ لینا تھا، لے لیا، تیار کرنا تھا اس کام کے لیے آپ کو اور آپ کے رفقا کو، تھوڑی سی محنت زیادہ لی تھی لیکن مشقت میں ڈالنے مقصود نہیں ہے. اور اسی طرح یہ تو اپنی ذاتی عبادت تھی، اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی آپ کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے کہ سارا دن آپ لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہیں، اور پھر جب وہ مسلمان نہ ہوں، دعوت حق کو قبول نہ کریں، تو آپ اسی غم میں گھلا کریں. نہیں نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر نصیحت دلانے کے لیے اس شخص کو جو ڈرے. آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانتا، اسے جائے جہنم میں. جہاں تک ہمدردی اور غم خاری کا تعلق ہے،
www.shahideislam.com
وہ بہت درست اور بہت بجا ہے، اس لیے کہ داغی کے دل میں جب تک کہ لوگوں کی ہمدردی نہ ہو، دل سوزی نہ ہو، اور اس کا جی اندر سے نہ کوڑے کہ یہ ان لوگوں کو ہدایت ہو جائے، اس وقت تک ہدایت نہیں آتی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نب اللہ مرقد فرماتے تھے، یہ مولانا تقی عثمانی وغیرہ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خبردار، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تم نابالغ ہو، یہ تقریریں مقریریں اور جلسے ولسے اس میں مت جایا کرو. چنانچہ حضرت نے منع فرما دیا تھا. پھر فرماتے تھے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ گے تو جیسے کہ بالغ آدمی کے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے خود بخود، اس طرح تمہارے دل میں خود بخود تقاضا پیدا ہوگا، اندر سے بے چین کرے گا تمہیں، یہ علامت ہوگی بلوغ کی. تو دعوت کا اندر سے تقاضا پیدا ہو جس کا مبنی اور منشا ہے لوگوں کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، ان کے لیے دل کا جلنا اور کڑنا، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر دعوت نہیں چلتی. لیکن اس میں بھی اعتدال چاہیے. دوسری جگہ فرمایا فلعلک باق نفسک علی آثارہم، آپ ان کے پیچھے اپنا گڑا گھونٹ لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے غم کے مارے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے آپ ان لوگوں کو نصیحت کیا کریں، سمجھایا کریں جو ڈر رکھتے، جن کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہے. باقی اس میں اعتدال سے کام لیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل کیا ہوا ہے اس ہستی کا جس نے پیدا کیے پیدا کی زمین اور بلند آسمان. علا، علیا کی جمع ہے بلند کے معنی، جس نے زمینیں پیدا کی ہیں، جس نے آسمان پیدا کیا ہے، بلکہ پیدا کیے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ساری کائنات جس نے پیدا کی ہے، اس مقتدر ہستی کا نازل کیا ہوا یہ کلام ہے. اور اسی واسطے نازل کیا کہ آپ اس ہستی کی لوگوں کو دعوت دیں، اس کا تعارف کروائیں، لوگوں کو اس ہستی کی معرفت حاصل ہو جائے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر قائم ہوا. استواء علی العرش، عرش پر قائم ہونا، یہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. ثم استوى علی العرش سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا. اور میں کئی دفعہ اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں کہ اس پر تو تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. www.shahideislam.com. اب اٹھنا بیٹھنا کسی جگہ، آنا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں صفات ہیں جسم کی، اور اللہ تعالی جسم سے پاک ہے. استواء العرش کے معنی تخت پر بیٹھنا، لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے تخت پر بیٹھنا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے. اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے الفاظ قرآن کریم میں یا احادیث طیبہ میں آتے ہیں ان کو متشابہات شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کے معنی اور اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ استواء علی العرش کے کیا معنی ہے، آپ نے فرمایا علی استواء معلوم بلکہ کیفیت مجہولہ والسوال بدعہ. استواء معلوم ہے، یعنی قرآن میں آیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو معنی بھی اللہ کی شان کے لائق ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس استواء کی صورت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں، نہ معلوم ہے نہ کسی کو معلوم ہو سکتی، اس لیے کہ صفات الہیہ کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی، لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ خود آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا بھی انسانی عقل کیا وہم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو استواء پر ایمان ہے کہ استواء علی العرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے، یہ آیتیں نازل ہوئیں لیکن کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ استواء کے کیا معنی ہے، ویسے لغویات نہیں پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح فہم عطا فرمایا تھا، اسی طرح صفات خداوندی کے بارے میں جتنی چیزیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں صحابہ کرام اس کے معنی نہیں پوچھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی یہ صفات ہماری عقل کی گرفت میں آنے والی نہیں ہے، تو اس کو پوچھیں کیسے، بیان کرنے والا اس کی تعبیر کے لیے کن الفاظ کو استعمال کرے اور سمجھنے والا آخر ان کو کیسے سمجھے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اب ایک چیز شیرین ہے، میٹھی ہے، آپ الفاظ کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میٹھی ایسی ہوتی ہے، اس کے سمجھنے کے لیے ایک قوت ذائقہ اللہ نے دی ہے، چکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کی میٹھی ہے، اور جس شخص کو یہ قوت ذائقہ حاصل نہیں آپ اس کو سمجھائیں کہ میٹھی ہے، وہ کہے گا جی میٹھی کیا ہوتی ہے، آپ فرمائیے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، کوئی علم اور کوئی فن کوئی فلسفہ ایسا ہے جو اس کو میٹھی کا مطلب سمجھا دے، اس لیے کہ جس حادثہ کے ساتھ یعنی جس قوت کے ذریعے میٹھی یا کڑوی کا یا کھٹی میٹھی کا ادراک ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہے نہیں، یہ ہمارے دائرے کی چیزیں ہیں، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو وہاں تو کسی کی حواس کی گزر نہیں ہو سکتی، وہاں کسی کی نظر کی گزر نہیں ہو سکتی، وہاں عقل و فکر کی گزر نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالی کی صفات کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں، نہ ذات کا احاطہ ہو سکتا ہے نہ صفات کا احاطہ.
www.shaheed-e-islam.com
اور یہ ہمیں قریب ترین تعبیر بتا دی گئی ہے، اس لیے بعد میں بعد کے متکلمین جب لوگوں نے جاہل لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں ایسی چیزیں کہ معلوم ہی نہیں ہے، بے وقوفی کی بات تھی، تو بعد کے علماء نے اس کی کچھ تاویل کرنے شروع کر دی، لیکن سلف صالحین کا یہ مشرک نہیں تھا، وہ اس کی تاویل نہیں کرتے تھے، وہ اس پر اسی طرح ایمان لاتے. بعد کے اکابر نے یہ تاویل کرنی شروع کی کہ استواء علی العرش یہ کنایا ہے حکومت اور تسلط، کیونکہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بادشاہ اس سن میں تخت پر بیٹھا تھا اور آج کل فلانا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. پرانے زمانے میں یہ اصطلاح چلتی تھی، اب تو وہ تخت بھی گیا بادشاہ بھی گئے، صرف انگلستان کی ملکہ کا تخت رہ گیا باقی سب گئے. تو تخت پر بیٹھنا، بادشاہ کا تخت پر بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سکہ چلنے لگا، اس کی حکومت نافذ ہو گئی. تو حق تعالی شانہ کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ رحمان عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خدائی کا سکہ چلنے لگا اس کائنات میں، آسمان میں، زمین میں، اسی کی خدائی کا سکہ چلتا ہے، اسی کی الوہیت کا سکہ چلتا ہے، باقی کسی کا حکم نہیں چلتا. اس لیے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کس کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، و ما تحت السرا، اور جو کچھ کے گلی مٹی کے نیچے. سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، ایک اوپر کی سطح ہے زمین کی خشک، اور جب ہم اس کو کھودتے ہیں تو نیچے سے گیلی مٹی نکلتی ہے، اس کو سرا کہتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ فلاسفہ نے، یہ آج کل کے سائنسدانوں نے کوشش کی کہ معلوم کیا جائے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، اندر کیا ہے اس کے. تو بورنگ شروع کی اور 600 میل تک پہنچ گئے، صرف چھ میل، مجھے غلط یاد رہا، 6 میل تک پہنچے، لیکن آگے ایک طبقہ آیا کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں چلتا، آلات جواب دے گئے. اب اس سے نیچے کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، حالانکہ زمین کا قطر یعنی ادھر سے ادھر تک کا جو فاصلہ ہے، اگر زمین گول ہے اس طرف سے اس طرف کا فاصلہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ما تحت السرا کا علم، زمین کے نیچے کیا ہے، اندر کے مٹی کے گلی مٹی کے اندر کیا ہے، اس کا علم حق تعالی شانہ ہی کو ہے. اور یوں بھی یہ اس سائنسی باتوں کو بھی چھوڑو، یوں بھی اندر کتنے حشرات الارض ہیں، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالی کی تہ زمین، کسی کو کچھ معلوم نہیں، کھودتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا نکلتے ہیں نیچے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اونچی بات کرے تو کوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ سر کو بھی جانتے ہیں، سر کے معنی پوشیدہ، اور اخفا کو بھی جانتے ہیں جو پوشیدہ سے بھی پوشیدہ ہو، اخفا میں اس سے بھی زیادہ خفی. اخفا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سر کے معنی چھپی ہوئی، دل میں چھپی ہوئی بات، اور اخفا اس سے بھی زیادہ کوئی زیادہ چھپی ہوئی بات، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اگر اونچا پکارو تو اس کو بھی جانتا ہے، اور دل میں پکارو تو اس کو بھی جانتا ہے، اور دل کی کسی گہرائی میں تمہاری چھپی ہوئی ہو بات اس کو بھی جانتا ہے.
www.shahid-e-islam.com.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، صحابہ کرام سفر میں تھے، ذکر کر رہے تھے، اونچی اونچی ذکر کر رہے ہوں گے، آپ نے بلند آواز سے فرمایا، ایھا الناس ارجعوا الی انفسکم، لوگو اپنے نفسوں کو راحت دو، یعنی اتنا اونچا نہ پکارو، فانکم لا تدعون الصم ولا غائبا، اس لیے کہ تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کی شانیں جو ہونی چاہیے وہ صرف اسی میں پائی جاتی ہے. تم نے جانا ہی نہیں ہے کہ معبود کس کو کہتے ہیں، خدا کس کو کہتے ہیں. تم نے کبھی کسی کو خدا بنا دیا، کبھی کسی کے سامنے جھک گئے، کبھی کسی کو پوجنے لگے، کبھی کسی کی عبادت کرنے لگے. تم نے سینکڑوں الہ بنا لیے، اس لیے کہ تمہیں یہی معلوم نہیں کہ خدا ہوتا کون ہے، اس کی صفات کیا ہے. اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنى، اس کے نام ہیں اچھے اچھے. ان ناموں کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، 99 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں. ایک حدیث شریف میں 99 نام ذکر کیتے ہیں، یہ مشہور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، 99 نام اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت ہیں. ویسے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 کے قریب نام ہیں، گویا 999 کہنا چاہیے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت
شہید اسلام .com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com.